بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ہمارے جامعہ کے استاد اور مولوی فرحان میاں کے استاد گم تو نہیں ہو گیا؟ یہ میں حضرت کا غلام، یہ غلام زادہ میرا بیٹا ہے، غلام زادہ ہے، ان کے استاد جنہوں نے ان کو میراث پڑھائی اور یہ بھی پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، آواز گونج رہی، یہ بھی ماشاءاللہ نیچے تخصص میں ایک گھنٹہ پڑھا رہے ہیں میراث کو، باہر آ کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا آواز کس طرح گونج رہی ہے. اس کو بند کرو نا بھائی، بس ٹھیک ہے، یہ بیچ میں کچھ نہ کچھ پخ ضروری ہوتی ہے نا. تو ان کے استاد حضرت مولانا محمد حنیف صاحب 1995 میں جو ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تھا حضرت کے ساتھ، تو حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ساتھ میں تھے، میں ان کے ساتھ، وہ میرے ساتھ. بہت ہی نیک، اللہ کے پیارے، اتنا سادے. یہ مضمون جو ہے بہت مشکل مضمون ہے، اس کو پڑھانا آسان نہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسا نعمت دی تھی. پھر کچھ ماہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا، کتنے ماہ پہلے؟ پانچ مہینے پہلے انتقال ہو گیا، اس سے زیادہ ہی ہوا ہوگا لیکن پانچ مہینے ہم گن لیتے ہیں. گرمیوں میں 24 گھنٹے میں، سردیوں میں 3 دن میں لاش پھول کر پھٹ جاتی ہے. آنکھوں سے کیڑے جو ہے وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، یہ حسینوں پر مرنا بےغیرت کی طرح. سوچو اس کا انجام کیا ہے، چاہے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہو، کہ بوڑھی ہوگی، گال پچکیں گے، دانت باہر نکلیں گے، آنکھوں سے کیچڑ، منہ سے رال ٹپکے گی، بڈھے گدھے کی دم بال ہو جائیں گے، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. بہرحال تو کیڑے جو ہے وہ آنکھوں سے فٹ بال، دانت سے کرکٹ، یہ سب چیزیں پھٹ جائیں گی، گال وغیرہ. اس وقت عشق دکھاؤ اپنا، پیٹ بھی پھٹ جائے گا اور شرم کی جگہ پر 10,000 کیڑے ہوں گے. اب عشق لڑاؤ آ کر، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چاہے چیمپئن ہو گناہوں کا. اچھا جی، یہاں تک بتاتا چلوں، آخر میں پنکھا کھلا ہوا ہے. ایک مدینہ شریف میں ایک بزرگ تھے، مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 6 سال کے بعد قبر کھلتی ہے، دوسرا مردہ رکھتے ہیں وہاں، دوسری میت رکھتے ہیں. 6 سال کے بعد وہ قبر کھلی تو کفن سلامت، مولانا بدر عالم صاحب سلامت، ٹھیک ہے جی. پھر 6 سال کے بعد کھلی، پھر 6 سال کے بعد کھلی، 18 سال تک جسم سلامت، کفن میلا نہیں ہوا. حکومت سعودیہ نے لکھ دیا کہ بھائی اس کی قبر کو اب نہیں کھولنا ہے. ان کے بیٹے مولانا آفتاب عالم صاحب بھی اللہ کے پاس چلے گئے. حضرت نے پوچھا ان سے کہ ان کا کیا عمل تھا، نیک تو تھے؟ کہا ابا نیک تھے، ظاہری بات کوئی خاص عمل؟ کہاں، وہ حافظ قرآن کی طرف پیر اور پیٹھ نہیں کرتے تھے کہ ان کے سینے میں قرآن پاک ہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ کل پرسوں بھی سناؤں گا کہ کون سے دو صحابہ رضی اللہ عنہما جن کی قبریں کتنے 100 سال کے بعد کھلی تھیں کفن سلامت. اسی طرح شہید بھی ہوتے ہیں. مولانا محمد حنیف صاحب اتنے نیک اللہ والے، یہ بارشوں میں ان کی قبر کھل گئی اور تو قبر بنانے دوست گئے. میں نے کہا تھا میں نام نہیں لوں گا جب تک پکا نہ ہو جائے، اور پکا ہو گیا. مولانا محمد حنیف صاحب ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا جمعے میں بغیر نام کے. وہ سلیب ہوتا ہے نا، وہ گر کے ان کے پیٹھ پر یا سینے پر گرا اور تھوڑی پر لگا تازہ خون نکل رہا ہے. دین کی خدمت، حدیث پاک کی خدمت، اور جسم کو کچھ نہیں ہوا اور کفن بھی میلا نہیں تھا. ہم اپنی حرکتیں دیکھیں کیا ہیں، کتنا بھی کام زیادہ ہو شیخ سے دوری نقصان دہ ہوتی ہے. ایمانداری، شیخ کا ادب، شیخ کے ایک فون پر رات کو 2 بجے بھاگا نا، دعائیں ملیں گی ماشاءاللہ، خوب دعائیں ملیں گی، لیکن کیا اسے اصلاح خود بخود ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. ایک دوست دبئی میں نوکری کرتے تھے، دیوا کمپنی گورنمنٹ کی، دبئی الیکٹرک اینڈ واٹر اتھارٹی. میں دبئی میں اس وقت 6-6 مہینے پر جانا ہوتا تھا بیان کے سلسلے میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نوکری نہیں کر سکتا ابھی بیانات سن کے. میں نے کیوں، کیا ہوا؟ کہا بس کسی وقت بھی زنا ہو سکتی ہے. کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہا جب میں جاتا ہوں نا کام سے، بنگلے بھی ہیں فلیٹ بھی ہیں، بس میں نہیں بتا سکتا. میں نے کہا میں تفصیل بتاؤ بھی مت. اور بریانی کباب کھا رہا تھا یہ شخص، بریانی کباب کھا رہا تھا، چٹنی روٹی پر آ گیا، واپس پاکستان چلایا گیا. مجھے نہیں پیسہ چاہیے، اللہ چاہیے. کتنا خوش ہے دعائیں دے رہا ہے ورنہ کب تک آدمی بچتا. ایک صاحب ہیں ان کا بھی ایسا ہی کام ہے, یہاں مجھے آ کر کہنے لگے میں کام یہ چھوڑتا ہوں, اس گھر کے اندر کے کام میں چھوڑتا ہوں. میں نے کیوں کہا, میں تو برباد ہو جاؤں گا کسی دن. میں نے کہا پاگل ہیں, آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ ہنر ہے, اب اور کیا کام کرو گے آپ. آپ ان سے کہیں کہ میں آپ کے گھر میں اگر کام کروں گا شرط یہ کہ کوئی مرد ہو, بھلے کام کم ملے آپ کو, بھلے رات کو آپ کی نیند کم ہو. ماشاءاللہ عمل شروع کر دیا اس پر. نہیں نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں, داڑھی ہیں. کہا داڑھی ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ میں نہیں آ سکتا. ماشاءاللہ پوچھو کون سا چٹنی روٹی وہ کھا رہا ہے, بہت عیش میں ماشاءاللہ. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب بیان کراتے تھے نا حضرت ہم سے یا کسی اور سے, تو فرماتے تھے ٹھیک ہے لوگ جانتے ہیں ان کو, لیکن کیونکہ اب دوسرے ملکوں اور شہروں میں بھی سنا جاتا ہے, نئے لوگ بھی ہوتے ہیں, ابھی دو تین نئے لوگ نظر آ رہے ہیں, تو اس لیے تعارف ضروری ہے. جب مجھے کوئی ایسا کام ہوتا ہے میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کام ہو یا نہ ہو یہ لوگ بیان کریں, ان چیزوں کو سمجھیں. دین کا کام اللہ لے سب سے, لیکن جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے جہاں کسی کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی, بھائی بھی آئے ہوئے ہیں مفتی نعیم صاحب سے ملنے کے لیے, تو میری بھی وہاں پر ضرورت ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی جو بیان کریں گے, میں حضرت کا غلام ہوں, یہ حضرت کے غلام زاد ہیں مولانا مفتی حافظ محمد فرحان میاں, الحمدللہ میرے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہیں. حضرت والا کسی خلیفہ بھی ہیں ماشاءاللہ, جہاں پڑھاتے بھی ہیں اللہ کے کرم سے, اور درس قرآن بھی آپ دیکھتے ہیں اتوار کے دن دیتے ہیں ماشاءاللہ ظہر کے بعد آدھے گھنٹے کا. تو ابھی انشاءاللہ مولوی محمد فرحان میاں جو ہیں بات کریں گے. اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنائے, عافیت والی حیات عطا فرمائے, اور وہاں آنے کی ناکام کوشش نہ کریں کیونکہ مجھے وہاں پر کچھ بہت ضروری کام ہے, کوئی بیٹھ نہیں سکے گا. اور پھر دین کی بات فرض کریں, ایک مثال ہے کہ چلو کسی کو میں ہاں بھی کہتا ہوں, تو جب حضرت فرماتے ہیں بیان والا جب بیٹھے گا نا تو ان کو جانتا ہے, یہ روز آتے ہیں یہ اٹھ کے چلے گئے, ان کو جانتے ہیں یہ چلا لگا رہا ہے یہ بھی اٹھ کے چلے گئے, ان کو جانتے ہیں یہ بھی چلے گئے, ظاہری بات ہے نا, تو ان کے دل کی دکھن کا کیا حال ہوگا. تو یہ ادب کے خلاف ہے. یہ کسی مجلس میں چند لوگوں کو اچانک اٹھنا ہے وضو کے لیے, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ادب معاشرت میں, فرمایا کہ ایک ساتھ مت اٹھو, بیان کرنے والے کو تکلیف ہوگی, ایک ایک کر کے. جب شیخ یہاں نظر کرے وہاں سے اٹھ گیا, جب یہاں نظر کرے یہاں سے اٹھ گیا, ایک ساتھ جتھا نہ اٹھے ورنہ بیان کرنے والے کو تکلیف ہوگی. مفتی انوالک صاحب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری سانس تک خدمت کی انہوں نے, اور بہت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوش تھے, کس طرح اٹھاتے تھے حضرت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آخری سانس تک حضرت کی خدمت کی. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں ماشاءاللہ, اجازت یافتہ ہیں, ان کے بیانات بھی ہوتے ہیں, کل بھی پشتوں میں بیان ہوگا ان کا مردان کے لیے چار جگہ پر ہمارے دوست کے گھر پر, اور سب مرد سنیں گے وہاں مردان میں, بہرحال خواتین بھی سنیں گی. بخیر راغلے میں بیان ہوگا, اللہ کتنا خوش ہوں گے کہ جتنی زبانیں سب میں بیان ہو رہا ہے. ہم تو دعا گو ہے اللہ سب سے دین کے کام لے اپنی رحمت سے. اور ماشاءاللہ ایک جگہ جاتے ہیں وہاں چار چار بیان ہوتے ہیں, وہ آدمی روز میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, ان کو اجازت دو ان کو اجازت دو. میں نے کہا بھائی صبح کے وقت آپ آؤ نا جب مفتی صاحب بھی موجود ہوں, یہ نہیں کہ آپ چار چار جگہ بیان کر کے جوس نکال دیں, یہاں بھی ناگا اور وہاں پر کیا مسائل ہیں نہیں ہم کو تو نہیں معلوم, میں خود پوچھوں گا مفتی صاحب سے صبح, اس کے بعد ہوگا تو ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی مولانا فرحان میاں کہاں ہیں, آئیے جناب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تالیف عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کی. جماعت کے متعلق آداب. صفحے اول. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو پہلے اگلی سب پوری کیا کرو، پھر اس کے قریب والی، تاکہ جو کمی و کسر رہے وہ آخری ہی صف میں رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے اور دو آدمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ جماعت ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس طرح کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو تو اس کے لیے دو براتیں یعنی نجات لکھ دی جاتی ہے، ایک آتش دوزخ سے برات اور دوسری نفاق سے برات. جامع ترمذی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ہمارے پیارے شیخ، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانی سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ کسی اللہ والے سے بدگمانی کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن طبیعت کی مناسبت نہ ہونے سے اس کے پاس جانا بھی واجب نہیں. جس سے مناسبت نہ ہو اس کے پاس نہ جائے، لیکن اگر شیطان اس کے خلاف دل میں وسوسہ ڈالے تو اللہ تعالی سے استغفار کرے ہر ایک سے حسن ظن رکھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس کنز العمال. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے اپنے عیوب لوگوں کے عیوب سے غافل کر دیں. فرمایا حضرت والا نے کہ کسی اللہ والے سے بدگمانی کرنا جائز نہیں، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. یہ جو پورا جو رکوع ہے سورۃ الحجورات کا، اس میں آداب المعاشرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا، یہ آیت، اس کے بعد اگلی آیت. تو کسی اللہ والے سے بدگمانی تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان سے بھی بدگمانی کرنا جائز نہیں. ظاہر سی بات ہے ہر مقامات پر الگ الگ بیانات ہوتے ہیں، الگ الگ مضامین ہوتے ہیں. ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کے لیے اگر بدگمانی دل میں آئے تو اپنے دل میں اس کے لیے 70 جواب دو کہ نہیں ایسا ہوا ہوگا، نہیں ایسا ہوا ہوگا، 70 جواب دو. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک دو جواب یا تین جواب دل میں آتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آتے. بدگمانی، اور پھر بھی وہ بدگمانی کسی اللہ والے سے، اور وہ اللہ والا اپنا شیخ بھی ہو. تفسیر المانی میں لکھا ہے کہ جس کے ظاہری احوال نیک جیسے ہوں، اللہ والے جیسے ہوں، ظاہر، باطن کا معاملہ تو کسی کو پتا نہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجب تعظیم ہو و احترام ہو، اس کی تعظیم بھی اس کا احترام کرنا بھی واجب ہے جس کا ظاہر صرف نیک جیسا ہو. پھر جس سے جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کے اتنے زیادہ حقوق قرآن پاک اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. قرآن پاک میں اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں جس کے جتنے زیادہ حقوق ہوں. الف لام میم پہلا سپارہ جہاں آدھا ہوتا ہے، اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اس کے بعد پھر والدین کا ذکر، رشتہ داروں کا ذکر. حالانکہ آدھا پر کہاں یاد ہے کہاں شروع ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ. یہی نہیں، قرآن دیجیے گا. قرآن پاک کا جو معاملہ ہے بڑا نازک ہوتا ہے، سامنے بھی میرے جیسے ہی. اسی طرح خیر، مجھے اصل جو بات بتانی ہے، دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک، پھر وَذِي الْقُرْبَى رشتہ دار، وَالْيَتَامَى یتیم مسکین، پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اب دیکھیے لِلنَّاس میں یہ والدین تو داخل ہو گئے نا، والدین داخل ہو گئے، رشتہ دار داخل ہو گئے، یتیم داخل ہو گئے، مسکین داخل ہو گئے، یہ داخل ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس میں دوبارہ ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل فرما دیا. تو معلوم ہوا جس کے جتنے زیادہ حقوق ہیں، اس جتنا زیادہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کے اتنے حقوق ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَالصَّاعِبِ بِالْجَنْبِ. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ہے جو ٹرین میں، جہاز میں اور سفر میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، اس کے بھی حقوق قرآن پاک نے بتائے. اب آپ بتائیے زیادہ سے زیادہ سفر کتنے گھنٹوں کا ہوگا؟ اگر آپ پاکستان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا بھی لے لیں تو دو دن کا سفر ہو جائے گا، بس دو دن کا سفر ہو جائے گا. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم میں پرچی بھجوائیے کہ جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو اس سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اگر غلطی نظر آئے تو علماء اور شیخ سے معلوم کرنا چاہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو جتنے حقوق ہیں، جتنا کیا ہو، اب آپ اندازہ لگائیے کہ والدین کے حقوق کیوں زیادہ ہو گئے. ہر ایک کے حقوق ہیں، پھر ان میں سے جس سے جتنا زیادہ تعلق ہو اس کے اتنے زیادہ حقوق ہیں. اب بات جب چل رہی تھی بدگمانی کی، تو کسی مسلمان سے بدگمانی کرنا جائز نہیں، چاہے جائے کہ وہ مسلمان اللہ والا ہو، اپنا شیخ ہو. لیکن کوئی ایسی بات نظر آئے تو علماء اور اللہ والوں سے، علماء اللہ والوں سے، مشائخ سے رابطہ کرنا چاہیے. لیکن غیبتیں کرنا، جگہ جگہ باتیں کرنا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب دیکھیے حضرت والا نے فرمایا کسی اللہ والے سے بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے اپنے عیوب لوگوں کے عیوب سے غافل کر دیں. اپنے عیوب پر دھیان نہیں کہ میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں، میں کتنے گناہوں میں مبتلا ہوں، اور علماء کی غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں. بزرگان دین کی غلطیاں ڈھونڈ رہا ہے، تبلیغی جماعت والوں کی غلطیاں ڈھونڈ رہا ہے، جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کی غلطیاں ڈھونڈ کر پھر لوگوں میں تشہیر کی جا رہی ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے اور وہ توبہ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اپنے گھر میں رسوا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں رسوا فرما دیتے ہیں. اپنے عیوب پر نظر ہو. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے جو گناہ ہیں ان کو پھانسی کا کیس سمجھو، اور دوسرے کے جو گناہ ہیں ان کو میونسپلٹی کا چالان سمجھو کہ اس کا چالان ہوا ہوا ہے. اپنے گناہ کو کینسر کا مرض سمجھو، دوسرے کے گناہ کو نزلہ کھانسی بخار سمجھو. اب ایک آدمی بیچارے کو کینسر ہے، وہ بھی آخری اسٹیج کا مرنے کے نزدیک ہے، وہ جس کو نزلہ زکام ہے اس پر ہنس رہا ہے کہ تجھے کھانسی ہو گئی، تجھے نزلہ ہو گیا، تجھے بخار ہو گیا. لوگ کہیں گے بھائی تیری اپنی حالت اتنی خراب ہے کہ کینسر جیسا موذی مرض تجھے تو دوسروں پر ہنس رہا ہے. اپنے گناہ کہ پتہ نہیں مجھے توبہ کی توفیق ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے، پتہ نہیں میرا خاتمہ کس طرح ہو. خاتمے کی فکر، خاتمے کی فکر ہو کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے اپنے عیوب لوگوں کے عیوب سے غافل کر دیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پڑھا، فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کی شان میں گستاخی، اعتراض اور بدگمانی سے جیسی ظلمت پیدا ہوتی ہے، معصیت سے بھی ویسی پیدا نہیں ہوتی. اسی لیے سالک سلوک میں ترقی نہیں کر پاتا کہ وہ اپنے شیخ سے اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے، شیخ کی کوئی برائی کر رہا ہے وہ برائی سن رہا ہوتا ہے. شاید کہ کسی کا ذہن یہ ہو گیا ہو کہ ہمارے شیخ نعوذ باللہ معصوم ہے، نعوذ باللہ اپنے شیخ کو کوئی معصوم کوئی نہیں سمجھتا، لیکن ایسا شاید ذہن بن گیا ہے کہ ہمارے شیخ کوئی معصوم ہے نعوذ باللہ. شیخ سے بدگمانی، اعتراض، کوئی اپنے والد کی برائی سنے گا؟ آپ بتائیے اگر کسی کے والد کی داڑھی نہ ہو، مثال کے طور پر اس کا والد نماز بھی نہ پڑھتا ہو اور بھی دوسرے ظاہری گناہوں میں مبتلا ہو، کوئی شخص یہ کہہ دے آپ کا والد بے نمازی ہے، آپ کا والد داڑھی منڈا فاسق ہے، بتائیے برداشت ہوگا؟ حالانکہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو داڑھی منڈا ہے وہ تو فاسق ہے نا، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، یا سود لے رہا ہے دے رہا ہے، یا رشوت دے رہا ہے لے رہا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب بھی کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ اس کا جب باپ ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے والد کی کوئی برائی کرے، وہ کہے گا جیسے بھی ہے میرے والد ہیں. تو اسی طرح جو مخلص مرید ہوگا وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ میرے شیخ کی کوئی برائی، روک دے گا فوراً. شرط یہ ہے کہ اللہ والا ہو، بزرگان دین اس کو کہتے ہوں کہ یہ سلسلہ صحیح ہے، یہ شرک سے بچاتے ہیں، بدعات سے بچاتے ہیں، سنت کی تعلیم کا حکم دیتے ہیں، سنتوں پر چلاتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو. اصل میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اعتراض جو پیدا ہوتا ہے دو وجہوں سے پیدا ہوتا ہے، اعتراض جو پیدا ہوتا ہے وہ دو وجہوں سے پیدا ہوتا ہے، نمبر ایک قلت علم، نمبر دو قلت محبت. یا تو اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ بس وہ بےچارا ان کو برائیاں کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اس کی تفسیر میں روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کے جو باتیں ہیں، ان کی جو نورانی باتیں ہیں، ان کے جو کمالات ہیں، وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں. اور دل بنتا ہے گناہوں سے بچنے میں، سنتوں کی اتباع سے دل بنتا ہے. ورنہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بھی دیکھتا تھا اور نعوذ باللہ وہ گستاخانہ جملے کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے گویا کہ چودھویں کا چاند آپ کے چہرے پر تیرتا ہوا گزرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا سچ کا وجہ، فرمایا کہ میں آئینہ ہوں، ابو جہل نے اپنی شکل دیکھی اس کو میں ویسا نظر آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شکل دیکھی میں ان کو ویسا نظر آیا.
ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے صحابہ کے واقعات میں کہ وہ میرے نام ابھی یاد نہیں, وہ جب مسلمان ہوئے, مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام لانے کے بعد مجھے لانے سے پہلے مجھے آپ سے محبت نہیں تھی, لیکن اسلام لانے کے بعد ساری دنیا سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے. وجہ کہ جیسے ہی ان لوگوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کلمہ پڑھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے, اسی وقت ان کا دل مجلہ ہو گیا تھا, ان کا دل پاک صاف ہو گیا تھا. پھر جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چلتے رہے ترقیاں ہوتی رہی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انشاءاللہ جو اس اتوار کو درس ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا, یا اے صحابہ یاد کرو اس وقت کو, نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے, آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, فألف بین قلوبکم, مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی, فأصبحتم بنعمتی اخوانا, تم اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف فرما رہے ہیں, صحابہ کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے اس آیت کا پس منظر تھوڑا سا بتا دوں جو اس اتوار کو درس ہو چکا, کہ مدینہ شریف میں دو قبیلے آباد تھے, اوس اور خزرج, تفصیل اس اتوار کو گزر چکی تھی. اوس اور خزرج یہ دونوں آپس میں ان میں بے حد دشمنی تھی, اور 120 سالوں سے ان کی جنگیں چل رہی تھی. 120 سالوں سے باپ دادا پر دادا پشتوں کی پشتیں ان جنگوں میں ماری گئی, آپس میں دشمن. یہود اوس اور خزرج سے کہتے تھے کہ کچھ عرصے میں نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مبعوث ہوں گے, اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے, اس آخری نبی پر ایمان لائیں گے, پھر ہم تمہارا صفایا کریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے, اور اس سے پہلے یہ بھی تفصیل کا موقع نہیں, کچھ یہ ان میں سے کچھ لوگ مکہ شریف میں آ کر ایمان لے آئے تھے, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود ایمان نہیں لائے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جو ہمارے تورات میں لکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ یہ وہ نبی نہیں. اور سو خزرج والے کہتے تھے کہ آپ لوگ تو ہمیں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ہم ان پر ایمان لے آئیں گے. انہوں نے کہا نہیں, یہ وہ نبی ہیں ہی نہیں, اس کی ان کی سازشیں درس قرآن میں گزر چکی, یہ لوگ ایمان لے آئے. جب ایمان لائے تو وہ اوس اور خزرج جن کی آپس میں 120 سالوں سے دشمنی تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑتے تھے, وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے, محبتیں ہو گئی. ایک دفعہ ایک مجلس میں آپس میں بیٹھے باتیں ہو رہی تھی, ہنسی مذاق ہو رہا تھا, یہودی سے برداشت نہیں ہوا. شماس بن قیس وہ وہاں آیا اور اپنے کارندے کو وہاں چھوڑ دیا, اور کہا کہ ان سے کہو کہ یہ تمہارے درمیان جو جنگ بواس ہوئی تھی اس کے بارے میں تمہارے جو آپ باپ داداؤں نے جو اشعار کہے تھے وہ تو ذرا سناؤ. وہ اوس اور خزرج والے جو صحابہ تھے انہوں نے اشعار شروع کر دیے. جب وہ اشعار شروع کیے تو اشعار پڑھنا شروع کیے, وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور آپس میں دوبارہ کچھ باتیں ہوئیں, اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جائے, اور جگہ بھی طے ہو گئی, حرہ پہ کاغذ کا جا کے مدینے سے باہر جائیں گے, وہاں لڑائی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, مہاجروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہیں تم کیا نعرے لگا رہے ہو, چھوڑو ان باتوں کو, میں تمہارے درمیان ہوں, تم ایمان لے آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. وہ صحابہ آپس میں معافیاں مانگی, گلے مل کر خوب روئے, پھر دوبارہ وہی محبتیں ہو گئیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اب دیکھیے ایک رسی ہے یہاں سے لے کر وہاں تک جا رہی ہے, اگر ہم بہت سے لوگوں کو کہیں آپ رسی کو مضبوطی سے پکڑیں تو وہ سب دیکھیں ایک ہی لائن میں ہوں گے نہیں ہوں گے, ایک لائن میں ہوں گے, اور جو رسی کو تھامے گا رسی کو پکڑے گا وہ کبھی گرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ پر حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے, تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اب سنیے صحابہ کا سرٹیفکیٹ, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ, صاف قرآن پاک کی آیت. لیکن کل ہی ختم نبوت کے جلسے میں مولانا قاضی احسان صاحب فرما رہے تھے کہ لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ, جس کی دلوں پر کانوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. صاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے صحابہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, تم لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے, تم لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان القرآن میں کہ اگر تم ایمان نہ لاتے تو جہنم میں گر جاتے کفر کی وجہ سے. فرمایا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, اللہ تعالیٰ نے نسے قطعی میں اعلان کر دیا ہم نے تم کو جہنم سے نجات عطا فرمائی, ہم نے تم کو جہنم سے نجات عطا فرمائی. تو بتائیے صحابہ کے لیے قرآن پاک میں صاف صاف لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ وکن تم, اور تم تھے, ماضی میں تھے, وہ زمانہ گزر گیا. اب تم لوگوں کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم لوگوں کو میں نے ایمان عطا کر دیا اور تمہیں میں نے جہنم سے نجات عطا فرمائی. مکے شریف میں مدرس ہوتے ہیں مولانا محمد مکی صاحب حجازی دامت برکاتہم, انہوں نے بڑا ایک عجیب و غریب مضمون فرمایا, کچھ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فرمایا کہ اگر آپ کے پاس ایک آدمی آئے اور کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, آپ ان سے پوچھیں گے آپ نے ڈاکٹری کی تعلیم کہاں سے حاصل کی, وہ بتائے گا کہ چھوٹا سا کوئی جس کو کالج کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, میں نے وہاں سے پڑھا ہے. آپ کے استاد کون ہیں؟ استاد بھی ایسے ہی ہیں جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ایک بتاتا ہے میں نے وہ پاکستان کا جو سب سے مشہور میڈیکل کالج ہے میں نے وہاں سے پڑھا ہے, اور اس کے جو پروفیسر میرے جو پروفیسر ہیں وہ مشہور مشہور ہیں. بتائیے اس کی وقت ہوگی نہیں ہوگی اس ڈاکٹر کی. اور کوئی آپ کو بتایا کہ پوری دنیا کا جو سب سے بڑا میڈیکل کالج ہے میں نے وہاں سے پڑھا ہے, بتائیے اس کی وقت اور ہو جائے گی؟ اسی طرح کوئی آپ کو آ کر بتائے, ایک بوڑھا آدمی آ کر ملے مثال کے طور پر, اور وہ یہ کہے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے, میں نے مولانا حسین احمد متنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے, بتائیے ہمیں کتنی خوشی ہوگی, کتنے بڑے عالموں سے پڑھنے والا ہے. اب سنیے مولانا مکی صاحب کی بات. فرمایا کہ صحابہ کا نصاب کیا تھا؟ صحابہ کا نصاب قرآن پاک تھا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ان کا معلم کون تھا؟ ان کا استاد کون تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ, میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معلم تھا, ان کا استاد تھا. ان کی تربیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یزکیہم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض منصبی میں تین کام جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ان میں سے ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت, دوسرا ہے احکام سکھلانا اور مسائل بتانا, قرآن حدیث کی تفسیریں اور تشریحات بتانا, اور تیسرا یزکیہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا ان کا, کس کا؟ نعوذ باللہ ابو جہل کا نہیں, ابو لہب کا نہیں, عتبہ کا, ولید کا نہیں, نہیں کس کا؟ صحابہ کا. اب آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرائض منصبی تھا تو یزکیہم, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب تھے یا نعوذ باللہ کامیاب نہیں تھے؟ شاید ہی دنیا بھی ایسا بدبخت ہوگا جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں تھے. کامیاب تھے, تزکیہ کس کا کیا؟ صحابہ کا کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیاب ہوئے. پھر صحابہ کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے لیا. وہ صحابہ کامیاب تھے یا نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کسی نے میسج کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں صحابہ کے لیے گولڈ میڈل کون کون سے ہیں؟ اولئک هم الراشدون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الفائزون, حبب الیکم الایمان وزینہ پہلے سے, واعلموا ان فیکم رسول اللہ, جانو یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. کیا اس فی کم میں میں داخل ہوں یا ہم داخل ہیں؟ کون داخل ہے؟ فی کم, تمہارے میں صحابہ داخل ہیں, تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان, ایمان کی محبت تمہارے دل میں ہے, ایمان کو مزین کر دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اولئک هم الراشدون, اولئک هم الفائزون. پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو قرآن پاک میں معیار بنایا, کسوٹی بنائی. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اے کفاروں اگر تم ایمان لے آؤ, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر وہ ایمان لے آئے جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے. نعوذ باللہ ابو جہل داخل ہے, ابو لہب داخل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان، اس میں کون داخل ہیں؟ صحابہ داخل ہیں. والسابقون الاولون میں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل نہیں؟ اگر وہ داخل نہیں تو پھر کون داخل ہے؟ سب سے پہلے تو وہی ایمان لے آئے تھے. والسابقون الاولون، اب آگے سنیے الف لام میم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ان منافقوں سے ان کفاروں سے، کما آمَنَ النَّاسُ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. کون لوگ تھے؟ صحابہ ہی تو تھے. قالوا، وہ منافق کفار کہتے تھے اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ صحابہ کو ان کا ظالموں نے بیوقوف کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، الا سن لو، انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن ان کو اپنی بیوقوفی کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر آگے وہ کفار کہتے ہیں ہم صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے متنی کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو، سنو، اللہ یستہزئ بہم، تم کیا ان کا مذاق اڑاؤ گے؟ اللہ تمہارا مذاق اڑائے گا. صحابہ کے اوصاف بڑا ہوا ہے. پھر لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت شجرہ، درخت کے نیچے. کون تھے؟ بیعت رضوان کے وہ 1400 صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ، علماء بیٹھے ہیں، قد لگا ہوا ہے، لام تاکید کا لگا ہوا ہے، دو تاکیدات کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب والذین ما، جو ان کے ساتھ تھے، کون تھے؟ صحابہ ہی تو تھے. جگہ جگہ قرآن پاک میں ان صحابہ کی تعریفیں بھری ہوئی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان وہ بھی الگ ہی ہیں. اس کتاب میں ایک جگہ پر وہ موجود ہے، پورا حضرت والا نے کئی دلائل وہاں پر بیان فرمائے ہیں. جی اسی کتاب میں تفصیلی موضوع ہے، اس کا وقت نہیں، صفحہ نمبر 155 میں موجود ہیں وہ سب باتیں جو حضرت والا نے بیان فرمائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یؤثرون، صحابہ کی تعریف میں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ صحابہ اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فقر و فاقے کی حالت میں ہوں. ان تعریفیں اتنی نثر قطعی میں ان کی تعریفیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. تو بات چل رہی تھی، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پڑھا، فرماتے ہیں جی، تو بات اس پر چلی کہ جب پہچاننا نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی نہیں پہچانا. تو یہ قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، یہ قسمت کے کھیل ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک، جس کا اقرار ابو جہل تک کرتا تھا لیکن ایمان نہیں لاتا تھا. کیونکہ وہ کہتا تھا کہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت ہے، جب بھی وہ کوئی چیز لائیں گے ہم اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور لائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ادب سے نام لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس اس کا مقابلہ نہیں. ہم یہی مقابلہ کر سکتے ہیں کہ مخالفت کرتے رہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے کہ اے اللہ مجھے عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما، میرے شیخ کی محبت میرے دل میں ڈال دے تاکہ اعتراض پیدا نہ ہو. کوئی بات ایسی نظر آئے، بات بات دل میں بار بار پریشانی ہو رہی ہے، تو کسی مفتی سے جو کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ ہو ان کے پاس آدمی جائے کہ حضرت یہ بات میں نے فلان جگہ دیکھی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، آپ میری پریشانی حل فرما دیں. تو فرمایا حضرت والا نے کہ اپنے شیخ کی شان میں گستاخی، اعتراض اور بدگمانی سے جیسی ظلمت پیدا ہوتی ہے، معصیت سے بھی ویسی پیدا نہیں ہوتی، یہ بات معصیت سے زیادہ اشد ہے، ایسا شخص باطنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص باطنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو بات میں نے پہلے عرض کر دی، میں نے کہا حضرت والا نے فرمائی ہوئی ہے، کیونکہ جب عام مومنین کے لیے ظنوا بالمؤمنین خیرا کا حکم ہے کہ ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو، تو پھر اس شخص سے جس سے اللہ مل رہا ہے بدگمانی کرنا فیض بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے مربی سے جس طالب کو جس قدر اس نے ظن ہوگا، اسی قدر اس پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی اپنے شیخ سے حسن ظن رکھتا ہے کہ نہ جانے میرے شیخ کو کتنا عظیم مقام قرب حاصل ہے، نہ جانے اس کے سینے میں درد کا کتنا دریا پوشیدہ ہے، تو چاہے اس شیخ میں وہ خوبیاں نہ ہوں لیکن اس کے حسن ظن کی بدولت اس پر اللہ کا فضل مرتب ہو جاتا ہے۔ میرے حضرت والا سے سنا ہے، حضرت والا کا فرماتے ہیں کہ شیخ کرنے سے پہلے جتنی تحقیقات کرنی ہے کرو، مختلف علماء سے پوچھنا، اللہ والوں سے پوچھا، علماء سے پوچھا، مشائخ سے پوچھا، ان کی تعلیمات پر غور کیا، جب پوری مناسبت ہو گئی پھر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، ایسے ان کے ہاتھ میں پڑ جائیں جیسا کہ میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بدعات سے بیزار ہوں، شرک سے بیزار ہوں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ جالی کے پاس چلے گئے اب وہی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ بس ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ ارے صاف نظر جب آ رہا ہے کہ وہ سنتوں سے ہٹا ہوا ہے، شرک کی باتیں کہہ رہا ہے، تو وہاں پر جانا اور قبروں کو سجدہ کرنا نعوذ باللہ یہ سوچ کر کہ بس ہمیں نیک گمان رکھنا ہے، اللہ والے معصوم نہیں ہوتے، یاد رکھیں معصوم نہیں ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جو شیخ بار بار غیبتیں ہو رہی ہیں اس کے پاس، بار بار سنت کے خلاف چل رہا ہے، بار بار شرکیہ باتیں ہو رہی ہیں، ان سے تو قطع تعلق کرنا واجب ہے ایسے آدمی سے۔ اسی طرح شیخ کی محفل میں بھی غیبت ہونے لگے وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک بارش ہو رہی ہے اس وقت تک ہم نہاتے ہیں، لیکن جیسے ہی اولے گرنے لگتے ہیں اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی نور کی برسات ہو رہی تھی ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی غیبت کی اولے گرنے لگے وہاں سے الگ ہو گئے، بات پھر وہی آ گئی، پھر غیبت ہو رہی ہے، جب جاتے ہیں کبھی کس کی غیبت ہو رہی ہے، کبھی کسی کی غیبت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ شیخ نہیں ہے، میخ ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے کہ اپنی مجلس میں بار بار غیبتیں کروا رہے ہیں اور کر رہا ہے۔ یہ ان اللہ والوں کے لیے ہیں یہ باتیں جن کا اوڑھنا بچھونا سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر فدا ہیں، وقت کے اکابرین ان پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اکابرین آتے ہیں، علماء کا تعلق ہے، بزرگان دین آتے ہیں، مفتی صاحبان کا تعلق ہے، سب کہتے ہیں یہ حق پر ہیں، سچے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ شیطان بدگمانیاں دل میں ڈالتا ہے، مختلف انداز سے دل میں باتیں ڈالتا ہے، دور کرتا ہے، پھر خود بھی وہ دور ہوتا ہے، دوسروں کو بھی دور کرتا رہتا ہے۔ اعتراض پیدا ہونا علامت محبت کی کمی کی ہے۔ شیطان کو کیوں اعتراض ہوا؟ کیونکہ عاشق نہیں تھا۔ اس کے برعکس جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ فلاں درخت سے کیوں کھایا، عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، بس کنجی اس راستے کی یہی ہے، دعا کرنا اور ہمت سے کام لینا، جب تک ہمت نہیں گڑ گڑاتے رہو اور شیخ سے دعا کراؤ، شیخ سے مانگو نہیں، شیخ سے دعا کراؤ۔ یعنی مربی کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہوتی، دعا نہیں ہوتی، دعا شیخ نے چوں ہر دعا است، یعنی مربی کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہوتی، کیونکہ مرید نے اپنا دین اس کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے اس کی دعا مرید کے حق میں زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں غالباً یہ واقعہ لکھا ہے، میرے ذہن میں جو آ رہا ہے حضرت تھانوی کے ہی مواعظ میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا وہ چوریاں کرتا تھا اور ڈاکے مارتا تھا۔ ایک دن دل میں آیا کہ اتنا مشکل کام میں انجام دیتا ہوں، میں پیر بن جاتا ہوں شیخ، کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور لوگ آئیں گے ہدیہ لے کر آئیں گے۔ یہ پیری مریدہ کا مطلب یہ سمجھا ہوا ہے، ہدیہ تحفہ، بس یہ ایک پیری مریدی ہے۔ ابھی حضرت والے سب شروع میں فرما رہے تھے نا کہ رات کے 2 بجے بھی شیخ کی خدمت کے لیے گھر پہنچ گیا لیکن اپنی اصلاح نہیں کرا رہا ہے، تو شیخ کی دعائیں تو مل جائیں گی لیکن فائدہ نہیں ہوگا، جو اصلاح ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی ہم نے وہ ایک واقعہ سنا ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پاس گھر میں اچانک رات کو مہمان آ گئے، حضرت کے پاس کھانا کھلانے کو کچھ تھا نہیں، بڑا پریشان ٹہل رہے ہیں۔ برابر میں حضرت کا ایک مرید تھا نان بھائی، اس نے دیکھا شیخ ٹہل رہے ہیں چہرے سے پریشانی، اور اندازہ ہو گیا کہ ایسا کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ جلدی گیا اور گوشت کہیں سے لایا، گرم گرم روٹیاں لے کر شیخ کی خدمت میں لے آیا۔ شیخ کی خدمت میں وہ لے آیا، شیخ خوش ہو گئے، دل سے دعا نکلی، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب شیخ سے نہیں مانگا جاتا، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص کا میرے سے تعلق محض آپ کے لیے ہے، میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ آپ اس کو یہ عطا فرما دیجئے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پوری کرتے ہیں۔ اب کہا حضرت مجھے تو آپ جیسا بننا ہے۔ اس نان بھائی نے کیا کہا؟ حضرت مجھے تو آپ جیسا بننا ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا کچھ اور مانگ لو، اللہ سے وہ مانگ لوں میں۔ کہا نہیں حضرت مجھے تو آپ جیسا بننا ہے۔ حضرت کمرے میں لے گئے، نسبت منتقل کر دی۔ اب یہ صرف اس سے نہیں ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں ایک گاڑی ہے، اس گاڑی تیز بھاگ رہی ہے، آپ نے اس میں ٹربو لگا دیا، اب آپ نے ہائی وے پر ٹربو لگا دیا، گاڑی اور تیز بھاگ رہی ہے، لیکن صرف ٹربو اگر ہو، انجن کچھ نہ ہو، اس ٹربو کے کسی کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ اصل انجن ہو، پیٹرول ہو، گاڑی ہو، سب کچھ ہو، پھر ٹربو کام کرتا ہے۔ اسی طرح شیخ کی جو توجہ ہے، جو شیخ کی جو دعائیں ہیں، وہ اس وقت کام کرتی ہیں جب مرید اور صالح خود بھی مجاہدہ کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ اگر صرف شیخ کی دعا اور توجہ کافی ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ضرور مسلمان ہوتا، ضرور بے ضرور مسلمان ہوتا، اگر صرف دعا کافی ہوتی۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا نہیں کی ہوگی، فرما رہے ہیں بیٹا آ جاؤ میرے ساتھ، سوار ہو جاؤ، بڑا زبردست قسم کا طوفان اور سیلاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبلی یعصمنی من الماء، ابا جان میں وہ بڑا جو پہاڑ ہے اس پہ چڑھوں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا دے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نصیحت فرما رہے ہیں بیٹا لا عاصم الیوم الا من رحم، لا عاصم الیوم الا من رحم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بیٹا ابھی بھی نہیں مانا، باتوں میں لگا ہوا ہے، حال بینہم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے درمیان ایک موج آ گئی اور بیٹا غرق ہو گیا۔ توجہ نے کام کیا، دعا نے کام کیا، نہیں کیا، کیوں؟ کہ بیٹے نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابھی وقت نہیں ہے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب نے ساتھ دیا، حتیٰ کہ جب شاب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کیا گیا، وہاں پر جب بائیکاٹ ہوا اس میں بھی ابو طالب ساتھ رہے، ہر طریقے سے ساتھ دیا، لیکن کلمہ نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ کلمہ نہیں پڑھا، کیوں؟ کہ میں بیٹے بھتیجے کے دین پر کیسے ایمان لاؤں، میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایمان نہیں لائے، ساری زندگی کے مجاہدے ساری زندگی کے کام نہیں آئے، ساری زندگی کی محنت کام نہ آئی، وجہ اتباع نہیں کی انہوں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر مسلمان نہیں ہوئے، آخر تک مسلمان نہیں ہوئے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی ہوگی؟ بتائیے، دعا اس وقت کام کرتی ہے جب خود بھی ارادہ ہو۔ یہ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چچا تھے، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ سید الشہداء ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وجہ ارادہ کیا, یریدون وجہ بنے. تو اسی طرح میرے دوستوں اور ساتھیوں, میرے شیخ نے فرمایا فسق کرتا ہے دور منزل سے, گناہ فسق کرتا ہے دور منزل سے, پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی. کتنا ہی بڑا شیخ ہو, اگر ہم گناہ میں مبتلا ہیں تو شیخ کی آہو زاری, ان کی دعائیں ہمارے کام نہ آئیں گی. ہاں اگر ہم خود بھی ارادہ کریں, محنت کریں, کوشش کریں, اب شیخ کی دعائیں کام کریں گی. یہ جو مرید کو جو نسبت ملی اس نان بھائی کو, اس کی وجہ صرف وہ خدمت نہیں تھی, اس کی وجہ پچھلے مجاہدے تھے. وہ مجاہدے ان کے آخری وقت میں کام آیا, اس نے ٹربو کا کام کر دیا اس دعا نے. تو یہ دعا, یہ توجہ اس وقت کام دیتی ہے جب سالک کا اور مرید کا اپنا بھی ارادہ ہو. ورنہ شیخ سب سے پہلے اپنی بیوی میں, اپنی اولاد میں, پوتے نواسوں میں, گھر والوں میں نسبت منتقل کر دیتا اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا. ایسا نہیں ہے, جب تک وہ خود ارادہ نہ کرے اس وقت تک وہ اللہ والا نہیں بنے گا, وہ نیک نہیں بنے گا, تقوی اس کو نہیں حاصل ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام, تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو حضرت والد صاحب نے فرمایا تھی, توجہ یہ خدمت اس وقت کام دیتی ہے جب انسان اپنا ارادہ کرے, مجاہدے کرے, پھر ساتھ ساتھ یہ جو خدمتیں ہوتی ہیں وہ کام آتی ہیں. پھر ورنہ صرف خدمت سے کام نہیں ہوگا. شیخ کی خدمت کر رہا ہے, نمازیں نہیں پڑھ رہا, داڑھی صاف کی ہوئی ہے, اطلاع نہیں کر رہا, بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے, تو خدمت کا ثواب تو مل جائے گا لیکن وہ اصلاح نہیں ہوگی. یعنی مربی کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہوتی, کیونکہ مرید نے اپنا دین اس کے حوالے کر دیا ہے. جی تو وہ ڈاکو کی بات چل رہی تھی, جس نے یہ سوچا کہ میں پیر بن جاتا ہوں, ہدیے تحفے وغیرہ ملیں گے, کام بن جائے گا میرا بس. اب وہ ذکر و اذکار کہیں سے سیکھ لیے اور بزرگوں جیسا لباس پہنا, داڑھی رکھی, ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیا اور لوگ آ کر جڑ رہے ہیں اس سے, اور ولایت کے سیڑھیاں طے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اس شیخ کے, وہ ڈاکو جو شیخ تھا, جالی شیخ, تو نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, جالی پیر, ڈاکو شیخ پہلی دفعہ نام سنا ہوگا شاید. ہاں جنہوں نے حضرت سے بیان سنا ہے ان کی بات الگ ہے. وہ ڈاکو جو پیر تھا, وہ ایک دن اس کے جو مرید تھے پیر بھائی, وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ ہمیں شیخ کا مقام اندازہ کریں, کس مقام پر ہمارے شیخ موجود ہیں. بیٹھے مراقبے کیے, آئے, حضرت ہم سے بڑی گستاخی ہو گئی, ہمیں معاف فرما دیجیے. کہا کیا گستاخی ہوئی ہے؟ کہا یہ گستاخی ہوئی ہے کہ ہم آپ کا مرتبہ تلاش کر رہے تھے, ہمیں آپ کا مرتبہ نہیں ملا. تو فرمایا وہ سن لے دوست, ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں, ہدایت کا وقت آ چکا تھا. رونے لگا, کہا میں کوئی پیر ویر نہیں ہوں, ڈاکو ہوں, ڈاکو. یہ میں نے ہیلا اختیار کیا تھا تاکہ ہدیے تحفے وغیرہ ملیں, چونکہ تمہاری طلب سچی تھی, تمہارے اندر اخلاص تھا, تو تمہیں مجھ سے, تم نے ذکر اذکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا کر دیا. اب میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی دوستی عطا فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ایک بات دل میں آئی کہ ایک ڈاکو سے, ایک فاسق سے جو گناہگار تھا, دھوکہ دے کر پیر بنا ہوا تھا, اس سے جب کسی نے اصلاح کرائی اور یریدونا وجہ بن کر اصلاح کرائی تو وہ ولایت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی. اگر ہم سچے اللہ والوں سے جڑیں, جڑ گئے, اگر ہم اخلاص اپنے اندر پیدا کریں, یریدونا وجہ بنیں, مجاہدے اختیار کریں, تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ولایت عطا نہیں فرمائیں گے, اپنی دوستی عطا نہیں فرمائیں گے؟ اپنا انسان کا ارادہ ہونا چاہیے. کیونکہ مرید نے اپنا دین اس کے حوالے کر دیا ہے, اس لیے اس کی دعا مرید کی حق میں زیادہ مقبول ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ میدان محشر میں کسی کے ساتھ حسن ظن پر دلیل طلب نہیں کی جائے گی, لیکن بدگمانی پر دلیل طلب کی جائے گی کہ تم نے فلاں شخص کے ساتھ فلاں وقت میں کیوں بدگمانی کی تھی. دلیل پیش کرو, دلیل پیش کرو کیوں کی تھی. دلیل نہ ہونے پر بٹائی ہوگی. بس شیخ کے ساتھ بدگمانی کو حضرت نے بڑی سے بڑی معصیت سے اشد فرمایا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ اپنے حقوق, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق, میرے شیخ کے حقوق, بندوں کے حقوق کی حفاظت میں آپ میری مدد فرمائیے, آپ میرا راستہ طے کرا دیجئے. اور حقیقت یہ ہے کہ راستہ تو اللہ ہی طے کراتے ہیں, ان کا فضل نہ ہو تو کتنا تو کتنا بڑے سے بڑا پہلوان ہو چت ہو جاتا ہے، بغیر ان کے فضل کے کسی کا راستہ طے نہیں ہو سکتا، بس گڑ گڑاتا رہے اور استعانت یعنی مدد طلب کرتا رہے۔ اس مرتبہ مدینہ شریف میں حق تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، حضرت والا فرما رہے ہیں میری مدد فرمائی۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ہردوئی دامت برکاتہم نے میری ایک معاملے میں گرفت فرمائی، حضرت ہردوئی دامت برکاتہم نے میری ایک معاملے میں گرفت فرمائی۔ میرے نفس کو دیکھیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، میرے نفس کو ذرا ناگواری ہوئی، ایک فطری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، فطری ناگواری ہوئی، میں نے فوراً حضرت کے پاؤں دبانے شروع کر دیے، میں نے فوراً حضرت کے پاؤں دبانے شروع کر دیے اور نفس کو سزا سنا دی، اے نالائق میرا شیخ دین کے معاملے، اب دیکھیے حضرت والا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، اے نالائق میرا شیخ دین کے معاملے میں تو کیا عجیب و غریب جملہ ہے، میرے شیخ دین کے معاملے میں تو کیا، دنیا کے معاملے میں بھی بلکہ ناحق بھی۔ اگر ایک ایک جملہ میں تین دفعہ پڑھوں گا، ایک ایک جملے میں نصیحتیں بھری ہوئی ہیں، میرا شیخ دین کے معاملے میں تو کیا، دنیا کے معاملے میں بھی بلکہ ناحق بھی، اگر میرے مریدوں کے سامنے مدینے کی گلیوں میں سرے بازا جوتے لگائے تو میرے شیخ کو بالکل اس کا حق ہے۔ دیکھیے یہ ہے اتنے بڑے اللہ والے کہ جب حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو غالباً حضرت والا کی عمر 32 یا 34 سال تھی، اس وقت حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ کو میرے بعد کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میرے بعد کسی سے، جب اللہ نے آپ کو دینا تھا دے دیا، لیکن حضرت والا نے فرمایا کہ شیخ کا حسن ظن ہے، طریق یہی ہے کہ اللہ والوں سے تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ جب ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے خادم خاص قلندر وقت حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مسجد امداد کے برابر میں جو قبرستان ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ذاتی قبرستان، وہاں تدفین ہو رہی تھی، میرے استاد حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحمت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا کہ ابا سے کہنا کہ اب آپ کو کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، جو اللہ نے آپ کو دینا تھا دے دیا، اب چونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، کوئی کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا، پہچان کا، عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، ذرہ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو چونکہ یہ چیز کی ضرورت ہمیشہ ہے تو اپنے مریدوں کی اسلام میں ان کے ساتھ بیٹھنے وغیرہ میں سلسلے ترقیاں چلتی ہی رہیں گی، لیکن اب بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، کہ حضرت والے صاحب آمد برکات نے فرمایا طریقہ یہی ہے، پھر بیعت ہوئے۔ پھر بعض اکابرین ایسے ہوتے ہیں کہ ضابطے کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی ہوتا نہیں ہے، پھر وہ معاملہ الگ ہوتا ہے کہ اب کس سے بیعت ہوں جا کر وہ۔ اب جیسے ہمارے دادا شیخ رحمت دامت برکاتہم حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم مختار ثانی، یہ اتنے بڑے اللہ والے، اب ان کا ضابطے کا بڑا ابھی کون ہے، خود ہی اتنے بڑے اللہ والے ہیں۔ خود حضرت والد صاحب رحمت برکاتہم نے فرمایا کہ میرا ذہن دادا شیخ سے بیعت ہونے سے پہلے شروع میں ایک دو احباب کے لیے دل میں آیا کہ حضرت والا کے فلاں خلیفہ سے میں بیعت ہو جاؤں، لیکن وہ خود ہی مجھ سے بیعت ہو گئے۔ تو پھر غالباً مولانا سہیل صاحب نے یا حافظ ضیاء الرحمان صاحب نے توجہ دلائی کہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رحمت برکاتہم کے لیے کیا خیال ہے، حضرت والا نے والد صاحب نے فرمایا میں خوش ہو گیا، یہ تو حضرت والا کی ہوبہو تصویر ہے، بالکل حضرت والا کی کاپی ہیں، میں ان سے بیعت ہو گیا۔ اور حضرت دادا شیخ نے سنایا بھی تھا کہ میں ہنسا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے بیعت ہونے کی، لیکن اللہ والوں کا یہ طریقہ۔ تب حضرت والا اتنے بڑے شیخ تھے، بڑے بڑے اکابرین حضرت والا سے بیعت تھے، اور ابھی اس کا تو موقع ہی نہیں کہ حضرت والا کے لیے، جب حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، وہ حیات تھے، حضرت کی عمر کیا تھی اس وقت، 34-32-30 سال، اس زمانے میں حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور نہ جانے کیا کیا اکابرین حضرت والا کے لیے کیا کیا فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت والا شاہ ولی اللہ صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور حضرت والا کیا فرما رہے ہیں کہ میرا شیخ، یہ صفحہ نمبر 190 ٹھیک ہے، میرا کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ بڑے بڑے محبت کے دعویٰ کرنے والے جب ان سے شیخ ناراض ہوتے ہیں تو سب کے سامنے کیوں ڈانٹا میرے شیخ نے۔ اب یہ اس بات سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں، پھر دوبارہ پڑھوں گا، مضمون ختم۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جب ان کی عمر تھی 11 یا 12 سال، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ کھولی کچھ ہوش سنبھالا تو میں نے 5 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں اپنے والد صاحب کے پاس بغدادی قاعدہ پڑھنا شروع کیا. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب مفتی رفیع عثمانی صاحب 5 سال کے تھے اس وقت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں بیٹھتے تھے بڑے بڑے اکابرین. تو جب وہ 11 سال کے ہوئے تو مفتی شفیع صاحب کتنی بڑی ہستی ہوں گی. وہ مفتی اعظم پاکستان نہیں تھے صرف, وہ مفتی اعظم بر صغیر تھے. کیونکہ ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان جب ساتھ تھے اس وقت کے بھی مفتی اعظم تھے. اب سنیے وہ بات. فرمایا میں 11 سال کا تھا, ایک مرتبہ دیوبند میں بڑی زبردست بارش ہوئی, بہت خوب بارش ہوئی. فرمایا اس زمانے میں ایسے روڈ تو نہیں تھے, کیچڑ وغیرہ پھیل گئی. اب ایسے موقع پر حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیشتی زیور حصہ نمبر 11 میں فرماتے ہیں جب ایسے حالات ہوں کہ راستے میں کیچڑ ہے, اور اپنے حساب سے اس زمانے میں مفتی صاحبان سے پوچھیں گے ہمارے لیے کیا حکم ہے, تو پھر جماعت سے نماز آدمی چھوڑ سکتا ہے, گھر میں پڑھ لے, وہاں پہ گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ یا کسی طرح جماعت سے پڑھ لے. لیکن ایسی حالات کہ پانی بہت زیادہ جمع ہے, پتہ ہی نہیں مین ہول کھلا ہوا ہے آج کل کے حساب سے وغیرہ حالات, تو میرے والد صاحب یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں نماز پڑھی فجر کی نماز. میرے دادا میرے نہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب کے مولانا یاسین صاحب فرمایا کہ پتہ نہیں کس طرح پاؤں پانچے اوپر کیے ہوئے مسجد میں پہنچ گئے, نماز پڑھی. صرف مؤذن صاحب مسجد میں تھے, دونوں نے جماعت کرائی, واپس اپنے ذکر و اذکار کر کے واپس آئے, محلے کے چند لوگوں کو ساتھ لیا اور گھر پہنچ کر مفتی رفیع عثمانی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو باہر بلایا. بیٹا سامنے ہے 11 سال کا, سامنے کون ہے؟ مفتی اعظم پاکستان اور مفتی اعظم ہند مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, محلے کے چند لوگ. فرمایا کہ میرے والد صاحب کو سب کے سامنے اتنا ڈانٹا کہ تمہیں مجھے نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے جماعت سے, اور اگر آج میں نہ ہوتا تو مسجد میں جماعت ہی نہ ہوتی, میرے بعد تو تم مسجد کو ویران کر دو گے. ہاں تم تو مفتی ہو, فتوے لے کر آ جاؤ گے کہ فلاں حضرت یہ ابا یہ فلاں فتویٰ ہے, لیکن یہ بتاؤ. ناراض ہوئے جب اور پہ مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں نہ جانے کیا کیا جملے فرمائے جو مجھے ابھی یاد میں نہیں, لیکن میرے والد صاحب دامت برکاتہم اب رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں جھکائے ہوئے معافیا مانگ رہے ہیں, تعویلیں پیش نہیں کی. اتنا بڑا آدمی اتنا ڈائریکٹ کہہ دیتا ابا یہ فتویٰ موجود ہے, اور اصول یہ ہے کہ جب تمیز سے ادب سے کہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے, جب میں نے گناہ کیا ہی نہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں. آج کہتے ہیں میرے ابا نے سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا, میری بے عزتی کی. بتائیے مفتی شفیع صاحب کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ سب کے سامنے شاگرد کھڑے ہوئے ہیں, بیٹا سامنے ہے, سب کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں, لیکن مفتی اعظم پاکستان نے کچھ بھی جملہ نہیں فرمایا. یہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت والا فرماتے ہیں داغے دل بن کے چمکے کا آفتاب لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ کتنا اپنی ڈانٹ تک ریکارڈ کی. ہمارے جیسے کے پاس اسپیکر واک مین ہوتا بند کر دیتے, ڈانٹ آئی بند کر دیا, کسی کو کیا پتا چلے گا, حضرت والا کو پتا چلتا. لیکن اپنی ڈانٹ ریکارڈ کر کے قیامت تک کے سالکین کے لیے رہنمائی کر دی کہ کس طرح شیخ کے محبت تیرا صدقہ ہے, سمر ہے تیرے نازوں کے, جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. یہ لوگ پھر کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں کی برداشت کی. تم اتنے بڑے آدمی اور اس طرح ڈانٹ لگائی اور کچھ بھی نہیں. آج کہتے ہیں میرے شیخ نے سب کے سامنے ڈانٹ دیا, میرے شیخ نے میرے مریدین تھے ان کے سامنے ڈانٹ دیا, میرے آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, میرے بیٹوں کے سامنے ڈانٹ دیا, سب کے سامنے لکھا تو یہ جاتا ہے ہاں مثل کیمیا کے خاک میں تو مجھے ملائے جا, شان میری گھٹائے جا رتبہ میرا, شان میری گھٹائے جا رتبہ میرا بڑھائے جا. لیکن جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سب کے سامنے کیوں ناراض ہوئے, اکیلے میں ناراض ہو جاتے. بس یہ جملہ اب دوبارہ, میرا شیخ دین کے معاملے میں تو کیا دنیا کے معاملے میں بھی بلکہ نہ حق بھی. شیخ نے حق بات پر ڈانٹا میں نے برداشت, ہم نے برداشت کیا تو کون سا کمال کیا, بلکہ نہ حق بھی اگر میرے مریدوں کے سامنے مدینے کی گلیوں میں سرے بازار جوتے لگائے تو میرے شیخ کو بالکل اس کا حق ہے, تجھے سر جھکائے رہنا پڑے گا. آگے بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے باپ باپ ہی ہے, بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے باپ باپ ہی ہے. جب اشرف المدارس میں میرا پہلا دن تدریس کا تھا تو صبح حضرت یا رات کو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم تم نے فرمایا بیٹا تم کتنے بھی بڑے استاد ہو جاؤ لیکن اپنے استادوں کے شاگرد ہی رہو گے. بیٹا تم کتنے بھی بڑے استاد ہو جاؤ، اپنے استادوں کے شاگرد ہی رہو گے، بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے باپ باپ ہی ہے، حق تعالیٰ نے اس آزمائش سے اپنے فضل سے پاس کر دیا، حق تعالیٰ میرے شیخ کے قلب کو ہمیشہ مجھ سے خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک اچھی مزیدار بات لکھی ہے، وہ تو عرض کر دوں، حضرت والا نے فرمایا یہ نہایت چنٹو باز ہے، آج ایک نئی لغت یاد کر لو، اس کو نوٹ کر لینا، چنٹو باز یعنی بہت چالاک قسم کا دیوانہ ہے، بنا ہوا دیوانہ ہے، اندر سے نہایت چالاک ہے، روپیہ کمانے کے لیے دیوانہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ دیوانہ بننے کا مطلب سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق تعالیٰ آخری سانس تک آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین بنا کے رکھے، آمین۔ صاحب نے لکھا ہے کہ بیان سے بڑا فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔